السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللہ کا یہ فضل اس کا رحم اس کی عنایت کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو بھی اس کی توفیق سے اس کی عبادت ہو سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کی ہم تو کیا خیر عبادت کر پائے ہم اس عبادت کا حق ادا کرنا تو تصور میں بھی کیا لا سکیں گے ہم نے تو اس کو صحیح طریقے سے بھی انجام نہیں دے سکے کہ جو اصلاً کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بدعا جو جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا تو یہ گویا دل دہلا دینے کے لیے ہوش اڑا دینے کے لیے جب بھی کبھی خیال ذہن میں آئے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر فضل نہ فرمایا ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارا کیا ہوگا یہ رمضان کا مہینہ ہم نے بہرحال جو بھی ہم کر سکے کیا لیکن اب دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہم پر فضل فرما اور ہم سے یہ ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادت ہو سکی ہے اس کو تو قبول فرما لے اور اس کی قبولیت میں یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ ہمارے عمل کو نہ دیکھ ہماری نیتوں کو نہ دیکھ کیونکہ اگر ہماری نیتیں اور ہمارے عمل دیکھے گئے تو پھر تو ہم خالی ہاتھ ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بہرحال ہمارے اسلاف کی روٹین یہ ملتی ہے ہمارے بڑوں کا آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو معاملہ نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ رمضان تک پہنچا رمضان کی سعادت عطا فرما رمضان سے محروم نہ کر اور رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کے بعد پھر رمضان کے بعد دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ تو رمضان میں جو کچھ کیا ہے اسے قبول فرما لے رمضان کو قبول فرما لے اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے تو اس دعا کے ساتھ بھی کہ یہ رمضان ہمارا اللہ اپنے خاص فضل سے جو بھی اس کی رحمتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا حقدار اپنے فضل سے بنا دے ہمارے عمل میں تو ایسی کوئی شے نہیں باقی اس میں بہت ساری باتیں الحمدللہ یہاں ہوئی ہیں صرف ایک دو اہم باتیں ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو رکوع ہے قرآن حکیم کا جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے اور رمضان کی بات کی ہے پانچ نکات ہیں اس رکوع کے اندر جن کو خاص طور پر میں ابھی فوکس کروانا چاہ رہا ہوں اور اس انداز میں کہ ظاہر ہے یہ مہینہ ہم نے گزارا ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی یہ مہینہ ہم نے صحیح گزارا ہے کیا واقعی ہم نے اس میں عبادت جو کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر پائے ہیں کیا ہماری وہ عبادت جو ہم کر پائے کیا وہ درجہ قبولیت کو پہنچی ہے ظاہر ہے ہر انسان اور کوئی بھی مسلمان جو تھوڑا سا بھی اپنے اندر آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو نہیں سکتا اس چیز سے بے پرواہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی کوئی اللہ کے ڈر کی کوئی اہمیت اس کے اندر نہیں ہے اللہ کی رضا کی اہمیت کوئی اس کے اندر نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی جو کرنا تھا کر لیا قبول ہوتا ہے تو ہو گیا ہوگا نہیں ہوا ہوگا تو معاذ اللہ تو ہر مسلمان تو اس وقت اس فکر میں ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کی تو کم از کم کئی دنوں تک رمضان کے بعد کئی دنوں تک ہر دعا میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ رمضان تو میں نے ضائع کر دیا ہمیشہ کی طرح میں تو اس میں نہ محنت کر سکا نہ عبادت کر سکا نہ جو اس کا حق تھا وہ ادا کر سکا تو یا اللہ تو کرم کر دے تو معاف فرما دے میری کوتاہیوں کو تو معاف کر ہی دے اور اپنے فضل سے مجھے عطا فرما دے اس رمضان کی عبادت کا اجر بہرحال تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاص مقام جو قرآن حکیم کا ہے اس میں ایک عجیب نقطہ یہ ہے کہ واحد یہ روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ میں اللہ نے اس کی تمام تفصیلات بیان فرمائی، ورنہ باقی عبادات کی اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر، تھوڑے تھوڑے مقامات پر مختلف انداز میں، نماز کی بات کریں، حج کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، تو الگ الگ مقامات پر بات آئی ہوئی، بار بار بات آئی ہے، لیکن روزے کا معاملہ خاص یہ ہے کہ ایک رکوع مکمل، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، یہ پورا کا پورا اسی موضوع پر ہے جس میں روزہ اور رمضان اس پر بات ہوئی ہے، اس کے احکامات، اس کی تفصیلات جو کچھ بھی ہیں اسی رکوع میں آ گئی ہیں۔ تو اس سے ایک بات علماء کرام یہ بھی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رکوع میں خاص طور پر جو کچھ بھی آیا ہے وہ روزے اور رمضان سے متعلق ہی ہے۔ تو اگر اس رکوع کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس روزے اور رمضان سے حاصل کر لیں، یا اس کو اس طرح لے لیجئے جیسے کہ ہمارے آئمہ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ دیکھے کہ وہ جو رمضان کا حاصل ہے وہ اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں، اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اگر رمضان کی عبادتوں کا تسلسل اس کی زندگی میں اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رمضان بھی گویا قبول ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ اگر رمضان کے بعد وہ روٹین چینج ہو گئی اور پھر وہی پرانے، وہی بھاگ دوڑ ہے، وہی خدا نہ خواستہ مسجد سے دوری ہے، وہی قرآن سے دوری، وہی نارمل ہماری جو ایک معذرت کے ساتھ حیوانی طرز زندگی ہے، دوبارہ سے وہی واپس آ گیا ہے، وہی سوشل میڈیا ہے، وہی اسکرین ہے، وہی ٹی وی ہے، وہی معاذ اللہ اور فضولیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رمضان بھی اندیشہ ہے، اندیشہ ہے اگر روٹین دوبارہ وہی ہو گئی تو خدا نہ خواستہ رمضان بھی ہمارا ضائع ہوا ہے، ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ پانچ نقطے اگر اس رکوع میں ہم دیکھیں، پہلی اور بنیادی بات جس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، میں صرف دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ بھی پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے جہاں پر روزے کی فرضیت کی بات کی ہے وہاں پر اس فرضیت کی غرض و غایت بھی بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا تھا، کیوں کیا گیا، وجہ کیا ہے اس کی، کیا چاہتا ہے اللہ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اب اپنے اندر ہم جھانک لیں، ہم دیکھ لیں، ہمارے اندر تقوی آ گیا، اگر تقوی آ گیا تو اس کا مطلب ہمارے روزے کام آ گئے، ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہمارے روزے اللہ کے ہاں کسی درجے مقبول ہو گئے الحمدللہ، لیکن اگر تقوی سے دوری ہے تو اس کا مطلب پھر وہی بات، خدا نہ خواستہ امکان اس بات کا ہے۔ دیکھیے یہ ایک نقطہ بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ ہم جذبات میں کہہ دیتے جی روزے قبول نہیں ہوئے، اپنے بارے میں بھی ہم کہہ دیتے جی ہمارے روزے یا ہماری نماز، یہ نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے، قبول کرنا نہ کرنا یہ کس کا اختیار ہے، اللہ کا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے تو نماز قبول ہی نہیں ہوئی، ہمارا تو روزہ قبول ہی نہیں، معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے جس کی شان ہے، وہ جس کے چاہے قبول فرمائے، جس کے چاہے رد فرمائے، اس کو کوئی معاذ اللہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا، اور کوئی اللہ کو یہ بتا نہیں سکتا، یا اللہ کے اوپر کوئی اصول نہیں لگا سکتا کہ بھئی اللہ نے تو میرے یا فلاں کے یا اس کے روزے قبول نہیں کیے ہوں گے، معاذ اللہ ہرگز یہ جملہ کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امکان یہ ہے، اندیشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے، ہماری حرکتیں ہمارے کرتوت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو گیا ہو خدا نہ خواستہ، اس طرح سے ہم بات کریں، تو ہم جو بات کر رہے ہیں اسی انداز میں کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو خدا نہ خواستہ اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے روزے بھی گویا ضائع نہ ہو گئے ہوں، ایسا نہ ہو گیا ہو کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلا ہو اور اس میں سے نیکیاں نکلنے کی حسرت لے کر انسان اس کو دیکھ رہا ہو اور گناہ پہ گناہ نکل رہے ہوں، برائیوں پہ برائیاں نکل رہی ہوں، اور وہ نکال کر جو ہے وہ رکھنے والے جو بھی اللہ کا اس وقت حکم ہوگا جیسے ہوگا، اللہ جانتا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ گناہ کس طرح سے نکل رہے ہوں گے، وہ کوئی وزن کی صورت میں ہوں گے، وہ کوئی کسی شکل میں ہوں گے، وہ کیا ہوگی وہ شے، اور اس کو نکال کر جب پلڑوں میں رکھا جا رہا ہوگا اور ہر گناہ جا رہا ہوگا بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ اور وہاں رکھا جا رہا، اس کا وزن کی وجہ سے لیفٹ سائڈ جھکتی جا رہی ہوگی، اور انسان حسرت سے اور نا امیدی سے اور کس قدر پچھتاوے کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوگا، اور اپنا سر نوچ رہا ہوگا، اپنے بال نوچ رہا ہوگا، کیا حسرت ہوگی کہ ہائے یہ وقت میں نے کیوں ضائع کیا، یہ لمحہ میں نے کیوں ضائع کیا، ہائے میں نے یہ کیوں غیبت کی، ذرا سی زبان کی گدگدی کے لیے میں نے کیسا بیوقوفی کا کام کیا، اب یہ میرا یہ میرا بایاں پلڑا جو ہے، لیفٹ والا جو ہے، الٹی طرف والا، یہ جھکتا چلا جا رہا ہے اور جنت مجھ سے دور ہو رہی ہے، جہنم سے میں قریب ہو رہا ہوں، کیا کروں، ہائے ہائے۔ اب ایسے میں کوئی نیکی اگر نکلے نام اعمال میں سے، کوئی نیکی نکلے، الحمدللہ بھائی یہ تو شکر ہے اللہ کا، کوئی نیکی نکل کے آئی، پھر وہ نیکی نکالنے والا جب فرشتہ ہوگا، جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، جیسا بھی ہوگا، وہ جب دائیں پلڑے میں رکھے گا ایک تسلی کا کیفیت کہ بھائی چلو شکر ہے بھائی کوئی نیکی آئی ہے، اب یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گی، چلو دائیں پلڑا کچھ تو وزن آئے گا، کچھ تو امید بنے گی۔ لیکن ذرا تصور کیجئے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نامہ اعمال میں سے رمضان کے روزے نکل رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے 29 روزے یا 30 روزے جو بھی ہیں وہ نکلے ہیں پورے، اب دیکھ کر تسلی ہوئی کہ چلو بھائی الحمدللہ بھائی یہ 30 روزے رکھے تھے اور صبح سے شام کو بھوکا پیاسا رہا تھا اور بھائی یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا، ابھی نکلیں گے دائیں پلڑے میں رکھیں گے اس کا وزن ہوگا الحمدللہ بھائی۔ اب جیسے ہی وہ فرشتے نے اٹھا کر کے پورے روزے جو ہیں وہ دائیں طرف رکھے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی وزن ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں، وہ 30 روزے وہاں رکھے ہوئے لیکن پلڑا نہ جھکا نہ کچھ اس میں فرق پڑا، ہائے یہ کیا بات ہوئی، او بھائی صبح سے شام تک بھوکا بھی رہا، بھوک پیاس بھی برداشت کی، خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکا، اور بات کیا ہوئی کہ وہ جب وہاں رکھے گئے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں، کیونکہ ایک ذہن میں رکھیے کل قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، یہی اہم ترین، وہ جو عدل ہے نا اللہ کا عدل، جو دنیا میں ہم نہیں لگا سکتے، یہ فارمولا دنیا میں نہیں لگا سکتے، دنیا میں دو آدمی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے ہیں برابر ہیں، برابر ہیں، یہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے ہیں، ایک جیسی تکلیف برداشت کی ہے، ایک ہی جیسی بھوک پیاس برداشت کی ہے، سب کچھ سب صحیح ہوا ہے، دنیا کے لحاظ سے دونوں نے روزہ رکھا ہے، دونوں نے وہ تکلیف و اذیت وہ صبر جھیلا ہے جو روزے کا ہے، دنیا میں تو یہی ہے نا ہمارے پاس پیمانہ، اس نے بھی رکھا اس نے بھی رکھا، بات ختم ہو گئی، ہم کیسے بتائیں گے کہ کس کا روزہ کتنا بھاری، ہم نہیں بتا سکتے، یہ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کس کے روزے کا اجر بالکل نہیں ہے، زیرو ہے، کس کا تھوڑا سا، کس کا اس سے زیادہ، کس کا پہاڑوں جیسا وزن، یہ اللہ کو پتا، ہمیں نہیں معلوم، اسی نیکی کا وزن کسی کے لیے پہاڑوں جیسا اور کسی کے لیے پتھر جیسا یا کسی کا زیرو، اللہ راکھ بنا دے گا، اللہ پاک حدیث میں قرآن میں یہ انداز آیا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ روزے میں رکھے گئے اور کوئی وزن نہیں، اور اس وقت حسرت ہوگی، ہائے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، پورا پورا بھوکا پیاسا رہے لیکن فاقے کے سوا کچھ نہ ملا، احادیث کے الفاظ کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کام اور جھوٹ بولنا اور باطل کام نہ چھوڑے، اس کا روزہ سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں ہے، اس کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے فاقے کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو۔ بہرحال تو جب میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وہاں رکھا گیا اور کوئی فائدہ نہ ہوا، کیسی حسرت ہوگی، کیسی عجیب کیفیت ہو جائے گی انسان کی، تو ان نیکیوں کو تو کرنا ہی ہے لیکن ان کے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں کیسے پتا چلے کہ بھائی کچھ ان روزوں کا فائدہ ہمیں ہوا ہے، تو اپنے اندر جھانکے انسان اور دیکھے تقوی آ گیا کہ نہیں آیا۔ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، کیا تقوی آیا ہے، اپنا اپنا جائزہ ہم لیں، تقوی کیا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ڈیفینیشن کئی بار بیان ہوئی ہے، اپنی ذہن میں لے آئیے کہ خاردار جھاڑیاں ہیں، پتلی سی پگڈنڈی ہے، آپ اس پر چل رہے ہیں اور اپنے دامن کو سمیٹ کر چل رہے ہیں کانٹوں سے بچاتے ہوئے، پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، یہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی بھی شے میں ادھر قدم بڑھا رہا ہوں اس سے میرا اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا، میں یہ جو بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، یہ جملہ جو میں فلاں کو بول رہا ہوں، اس سے میرا اللہ ناراض ہوگا کہ مجھ سے خوش ہوگا، یہ جب انسان کے اندر کانشیسنیس آ جائے، یہ دیوانگی آ جائے، معاف کیجئے گا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک حدیث کی وجہ سے، یہ دیوانگی آ جائے کسی شخص کے اندر، وہ حدیث کون سی یہ بھی سن لیں، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ذکر کو معلوم کرنا چاہا، پوچھنا چاہا، تفصیل سے سمجھنا چاہا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، تو تفصیل میں آتا ہے، جب بات تفصیل کسی صحابی نے پوچھنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ذکر کرو اللہ کا، ایسے ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں، لوگ تمہیں دیوانہ سمجھ، اچھا یہ دیوانگی سے مراد وہ دیوانگی نہیں ہے معاذ اللہ،
کہ مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی یا کوئی پاگل آدمی جو حرکتیں کرتا ہے، معاذ اللہ، نہیں، دیوانے سے مراد یہی ہے کہ کوئی دنیا دار بولے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، اور تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو، اپنا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو، یہ سب حرام کھا رہے ہیں تم بھی حرام کھا لو، یہ سب اپنے مزے مستی عیاشیاں کر رہے ہیں تم بھی تھوڑی سی کر لو، یہ دیکھو سب یہ فضول رسومات کر رہے ہیں تم بھی تھوڑی سی کر لو، تو بھائی سب رشوت لے رہے ہیں تم نہیں لو گے تو کون سا تم دنیا میں جو ہے وہ انقلاب لے آؤ گے، تم بھی لے لو بھائی تھوڑی سی، یہ سب اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں یار، تم نے اگر پہن لیا تو کون سی قیامت ہے۔ ایک عورت کو بڑا پریشر ہے آج کل کے اس ماحول میں کہ ہر عورت جو ہے وہ بے پردہ باہر گھوم رہی ہے، میں ہی پردہ کر کے کون سا کارنامہ کر لوں گی بھائی، تو شیطان آتا ہے، ورغلاتا ہے، نفس بتاتا ہے، وہی سبھی باہر جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، تم بھی چلی جاؤ گی تو کون سی قیامت ہے، تم بھی چلے جاؤ باہر بغیر اپنا چہرہ ڈھکے، بغیر اس لباس کو جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس کو چھوڑو، ختم کرو۔ تو بات یہ ہے کہ دیوانگی کی حد تک اللہ کے احکامات اپنے اوپر انسان داری کر، لوگ دیوانہ کہتے کہتے رہیں، لوگ پاگل کہتے کہتے رہیں، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو تقوی بھی کوئی ایسی شے ہے بھائی، تقوی کو مزیدار شے نہیں ہے، تقوی تو انسان کی زندگی کو کانٹوں کے اوپر چلانے والی شے ہے، تقوی تو انسان کی نیندیں اڑا دینے والی شے ہے، تقوی تو انسان کو مصیبت میں آزمائشوں میں ڈال دینے والی شے ہے، تقوی جو واقعتاً اپنے اندر لے آئے گا اس کی زندگیوں میں مزے مستیاں تفریح ختم ہو جائے گی، آسانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کو تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، وہ تو کوئی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا۔ تو ایسے آدمی تو زندگی آپ بتائیے آسان ہے کوئی، ہمارے جیسے تو منہ سے بڑ 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 جو چاہے بول دیتے ہیں، کسی کو بھی جو منہ میں آیا بول دیا، کوئی پرواہی نہیں ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، بھائی ہم تو بولنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے آدمی کو اگر آپ پابند کر دیں کہ ہر بات بولنے سے پہلے سوچ دیں، پاگل ہو جائے گا وہ تو۔ تو یہی تو دیوانگی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، چاروں طرف حرام خوری چلیے، بلکہ یہ نقطہ آگے آئے گا بھی تو میں وہاں تھوڑی سی اور عرض کر دوں گا اس میں آخر میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی اپنے اندر انسان دیکھے کہ واقعی اللہ کا ڈر، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، سمپل سی بات ہے، بس اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ کہیں دل میں خیال آ گیا ہے الحمدللہ، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ کئی انداز ہو سکتے ہیں، ایک بات ذہن میں آگی، کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ بھائی تقوی کیا ہے، تو کہنے لگے کہ جب تمہیں دنیا کا ہر آدمی اپنے سے زیادہ نیک لگنے لگے، دنیا کا ہر آدمی اپنے سے زیادہ نیک لگنے لگے تو یہ علامت ہے کہ تم متقی ہو گئے ہو۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات، ایک آدمی اللہ کی عبادتیں میں لگا ہوا ہے، تقوی اپنے اندر لانا چاہ رہا ہے، اور خیال اس کا یہ ہے کہ میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقی سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں۔ بہرحال تو وقت مختصر ہے، اب ایک بنیادی نقطہ ہم نے کہا، تقوی، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ میرے کسی بھی عمل سے، کسی بھی بات سے، کسی بھی کال سے، وہ اللہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے کہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، یہ کانشیسنس، یہ سینسیٹیویٹی، یہ حساسیت جب آ جائے میرے اندر۔ اور یہاں بس ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، بعض دفعہ شیطان ڈرا کر عمل سے فارغ کر دیتا ہے، تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، تو جہاں اتنی بڑی ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ جو ہم تو کیا پورا کریں گے اس کو، وہیں اللہ نے کرم یہ بھی فرمایا ہے کہ سورۃ تغابن میں فرمایا فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہاری بسات ہے، جتنا تمہارا زور ہے لگا دو، بس جتنا کر سکتے ہو کر گزرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اپنا زور تو لگا دو، اپنی صلاحیت تو لگا دو، اپنا جہاں تک بس چلتا ہے وہ تو لگاؤ نا یار، جس پہ بس نہیں چلتا اس کو تو کچھ نہیں آدمی کر سکتا، تو اپنی پوری قوت سے لگا دو، اپنے آپ کو کھپا دو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اسی رکوع کے اندر آگے آ جائیے ایک آیت کے بعد، جو حقیقت ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہ ہے ہدایت انسانوں کے لیے، اس میں ہے نشانیاں حق اور باطل کو جدا کر دینے والی۔ الحمدللہ اس پر بہت گفتگو ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو اب بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد اپنی قرآن کے ساتھ تعلق کو دیکھ لیں، اگر وہی پرانا والا آ گیا ہے کہ جمعے جمعے گزر گئے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہے، خدا نہ خاصا ابھی بھی ہمارے گھر کے اندر اگر رمضان کے بعد سے کیفیت ہی آ گئی ہے ایک ہفتے بعد ہی کہ جناب اس پر مٹی کی گرد جم گئی ہے، اور وہ قرآن کے جو ہر وقت کھلا رہتا تھا اب اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس قرآن کے ساتھ ہماری دن کی ابتدا اگر نہیں ہو رہی ہے، اگر دن کا اختتام ہمارا اس قرآن کے ساتھ نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی کے دن کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی تھی اور دن کا اختتام بھی قرآن سے ہوتا تھا. سو کر اٹھے ہیں تو پہلا کام قرآن، سونے جا رہے ہیں تو آخری کام قرآن. یہ ہے بھائی قرآن ہماری زندگی میں. واعتصموا بحبل اللہ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ جو قرآن ہے. تو اگر ہم چمٹ گئے ہیں اس کے ساتھ، جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے ان کیا ہوا ہے، ہمیں دس منٹ ملتے ہیں نا، دس منٹ تو ہم فوراً لپکتے ہیں موبائل کی طرف، جلدی سے دیکھیں اس کے اندر. دس منٹ ملے ہیں صرف، صرف آفس میں، گھر میں، کہیں پر بھی ہمیں دس منٹ فراغت کے ملے مشکل سے، تو ہم دوڑتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے. موبائل اسکرین کھولتے ہی ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب ہم صحیح سیف جگہ پہ آ گئے، اب ہمارے دماغ کو سکون مل گیا، اب ہم اس کے میسجز دیکھ رہے ہیں، اس میں براؤزنگ کر رہے ہیں اور اس میں جو کچھ کر رہے ہیں. تو بھائی اگر یہ تعلق موبائل کے ساتھ ہے ہمارا، یہ سکون ہمارا، اطمینان ہمارا موبائل کے ساتھ ہے، تو پھر ہم تو خدا نہ خاصا چمٹے ہوئے اس کے ساتھ ہیں. اللہ تو کرے قرآن کے ساتھ چمٹو. تو دس منٹ بھی مجھے ملے اور میرے دل میں فوراً خواہش آئی کہ کہاں ہے میرا قرآن، لاؤ بھائی تھوڑا سا جلدی سے قرآن میں کھول لوں، قرآن کھول لوں. ارے بھائی یہ تو ایک مسلمان کی یعنی پہچان آخری ہے، آخری کہ ایک پارہ روز کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آخری مسلمان ہے ایمان کے لحاظ، سمجھیے گا بات کو. یعنی درجوں میں سب سے نیچے والی بات ہو رہی ہے. یہ ایک مسلمان اگر ایک پارہ روز تلاوت کر رہا ہے پورے 24 گھنٹے میں صرف ایک پارہ، تو یہ وہ مسلمان ہے کہ جو اپنی مسلمانیت کو بہرحال برقرار رکھے ہوئے ہے. بات سمجھیے گا، یہ میں کو قانونی لحاظ سے مسلمان کافر ہونے کی معاذ اللہ کوئی وہ نہیں دے رہا ہوں، بات کو سمجھیے. ایک مسلمان کی پہچان تو کم از کم یہ ہے کہ وہ ایک پارہ روز تلاوت کرتا ہے. اس سے کم پہ تو ہمت ہی نہیں ہوئی قرآن کو تقسیم کرنے کی. صحابہ نے تو 7 حصوں میں کیا تھا بھائی، اصلاً تو 7 حصوں میں ہے قرآن، اصلاً صحابہ کی تقسیم 7 حصوں کی ہے. ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل، یہ اصل ہے ایک مسلمان کی زندگی کی پہچان. اس سے کم میں چلو بھائی کرتے کرتے یہ وقت ایک مہینے میں ہو جائے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے ایک پارہ. اگر اس سے بھی اگر خدا نہ خاصا نیچے کوئی ہے تو وہ تو پھر دیکھے، اپنا جائزہ لے، احتساب کرے اپنا، کس منہ سے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ خزانہ کائنات میرے ہاتھ میں ہو اور میری اس ساتھ یہ لا تعلق ہی ہو کہ دن گزر جاؤں، پورا دن گزر گیا اور میں نے قرآن میں سے کچھ نہ پڑھا، معاذ اللہ. تو قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا فہم، اس کی محافل، اس کے سمجھنے سمجھانے کا جو بھی سلسلہ بن سکتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا، فارغ کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی محنت کرنا، سیکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے جس سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. بہرحال پھر آ جائیے، یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو اسی رکوع کے اندر اگلی آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اور میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارے، تو بس میرا کہا مانو، مجھ پر ایمان قائم رکھو تاکہ ہدایت پاؤ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. بس سمپل سی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ اگر اس رمضان کے بعد یہ ہماری زندگی میں آگیش ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں دعا، دعا، دیکھیے بات کو سمجھیے، دعا اللہ اور بندے کا پرسنل ریلیشن شپ ہے، ذاتی تعلق. میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں اس کو. یہاں جتنے والد صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی بچہ ہے جو 15 سال کا 14 سال کا ہے، ٹھیک ہے، ان کے زیر کفالت ہے ابھی، وہ 15 سال کا 14 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے کہے کہ آج کے بعد سے میں تم سے کوئی شے نہیں طلب کروں گا، نہ اپنی کوئی ضرورت تمہیں بتاؤں گا، نہ اپنی پرابلمز تم کو بتاؤں گا، میں جس چیز سے بھی گزر رہا ہوں، جس حال سے بھی گزر رہا ہوں، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، خود ہی مینج کر لوں گا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. بھائی تصور کیجئے گا، جتنے یہ باقیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، یہ باقیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، جتنے یہ باپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، اور خاص طور پر جن کا لڑکا یا لڑکی یہ اس عمر کی ہے، خاص طور پہ ان کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. مجھے بتائیے ایسے ایسے باپ کا، آپ ذرا تاثرات لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، عجیب ہے کیا. یعنی بھائی آپ کا تو مان ہے وہ، اور آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ لاکھ اس کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن آپ کی خواہش کیا ہے کہ میرا بچہ اس وقت مجھ سے آ کر اپنے مسئلے ڈسکس کرے، مجھے بتائے کہ اس کو پرابلم کیا ہے. معاذ اللہ آپ کا بچہ جا کر محلے میں کسی صاحب سے آپ کو پتہ چلے گی جی اس کو ضرورت تھی کچھ پیسوں کی ہے, اور وہ چلا گیا محلے میں کسی صاحب کے پاس اور وہاں جا کر اس نے جو ہے نا ان سے پیسے لے کے اپنی ضرورت پوری کر لی, آپ کو کیسا لگے گا, کیسا لگے گا, سوچے ذرا. تو یہ مثال تو بڑی عجیب سی ہے, میں نے کیوں دی ہے, بات کو سمجھیے گا, بات کو سمجھیے گا. فٹ نہیں ہوتی یہ مثالیں, یہ مثالیں دنیا کی اللہ کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی ہیں, لیکن ہم انسان ہیں, ہمیں سمجھنے کے لیے کون ہے کو کیا چاہیے ہوتی ہے معیار. تو میں نے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے معیار رکھا ہے. اب ذرا آ جائیے وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئیے, کون سی؟ اگر کوئی بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اس بندے پر ہوتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے. تو بھائی میں اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, وہ اللہ ہمارا رب ہے, پروردگار ہے, پالنے والا ہے. یہ باپ تو بہت عارضی طور پر اللہ نے ہمیں دیا دنیا کے اندر کہ جو ہماری ضروریات کا ذمہ دار بنا ہوا ہے, اصل ذمہ دار تو وہ اللہ ہے. اگر میں اپنی ضروریات, اپنے مسئلے, اپنے پرابلمز, جو بھی میرے ساتھ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, میں اگر اللہ کے سامنے نہیں رکھوں گا, اللہ سے ڈسکس نہیں کروں گا, آج کل کی ٹرم ہے نا ڈسکشن ہم کرتے ہیں آپس میں, اللہ سے ڈسکس نہیں کروں گا, اللہ سے اپنے معاملات کو شیئر نہیں کروں گا, مناجات جسے کہا گیا, خالی وقت ہو, اکیلا وقت, ایسا کوئی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, رات کا آخری پہر کیا ہی بات ہے اس وقت کی, بندہ بیٹھا ہو, ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہوں, آنکھ میں آنسو, اور اللہ سے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, تو جانتا ہے, تو حل کرنے والا ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کے اندر اپنے آپ کو حلقان کرنے والا, میں نے تیرے سامنے رکھ دیا, میں نے تیرے حوالے کر دیا, میرا توکل تجھ پہ ہے, میری امیدیں تجھ سے ہیں, یا اللہ تو حل کرے گا یہ میرا مسئلہ, میں تو نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیے جب یہ کیفیت کے ساتھ یہ بندہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہو, دعا جس کو ہم کہتے ہیں, دعا ہے نا یہ, دعا, کیا زبردست تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا ہے, اور اللہ کی کیا پھر اس رب کی مہربانی اور اس کی کیفیت جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے, اور یہ اس کا حق ہے. میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ایک عارضی طور پر تھوڑی سی دنیا کے اندر ذرا سے سالوں کے لیے جو نگران بنایا گیا ہے باپ, اس کی خواہش یہ ہے کہ میری اولاد, میرا بچہ مجھ سے آ کر اپنے مسئلے بتائے. تو وہ تو رب ہے جو ہم واقعتاً ہم کو پال رہا ہے, اور جب اس کے سامنے جا کر اپنے مسئلے نہیں بتائیں گے, اور اس سے دعائیں نہیں کریں گے, اس کے سامنے روئیں گے نہیں, اس کے سامنے گڑگڑائیں گے نہیں, اس سے مانگیں گے نہیں, اور جا کر پتہ نہیں کس کس کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکیں گے, کس کس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو حلقان کریں گے, روئیں گے, اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے, تو مجھے بتائیے وہ اللہ پھر ہم سے خوش ہوگا؟ وہ یہ تعلق جو ہے نا بندے اور رب کا, دعا کا ہر نماز کے بعد ہم نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے رہے سے ہمارے پر کوئی قیامت آئی ہوئی ہے, کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہے, کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. دنیا بھر کی لائنوں میں جا کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی پیٹرول پمپ کی لائن میں, کبھی دودھ اور بیکری کی لائن میں, کبھی کسی لائن میں, کبھی کسی لائن میں, بجلی کے بل بھر رہے ہیں, وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ابھی عید والے دن ذرا نکلے ہوں گے نا, ہم نے دیکھا ہوگا روٹیوں کی لائن میں, سبحان اللہ, گھروں سے آرڈر آ گیا, چلو جاؤ روٹی لے کر آؤ, وہ لگا ہوا بندہ جا کر وہاں پر, پورے عید کا سوٹ پہنا ہوا ہے, سب جناب تیار ہوا ہوا ہے, وہ لائن میں لگا ہوا, 50واں نمبر ہے اس کا, 2 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد روٹی لے کے گھر پر, کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو, کوئی اذیت نہیں ہوئی اس کے اوپر, کوئی اس کو وقت کے گزرنے کا اور وقت کے ضائع ہونے کا کوئی تکلیف کو احساس. مسجد میں 5 منٹ ایسے ہوتے جیسے کوئی آگ برس رہی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی قیامت آ گئی ہے, نکلو بھاگو یہاں سے بس. ارے بھائی مسجد میں بیٹھیں گے تو کچھ ملے گا نا, یہ ہے اللہ کی رحمت کی برسنے کی جگہ, یہ ہے جہاں روحانیت ہے, نورانیت ہے بھائی. لہذا یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت, کتنا حسین وقت ضائع کرتے ہیں ہم, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب اس کے اندر برابر ہیں. اذان ہو جانے کے بعد اقامت تک کا وقت گولڈن پیریڈ ہے, بڑا بہترین وقت ہے, حدیثیں موجود ہیں, اس وقت میں آ کر بیٹھ جاؤ مصلے پہ صف میں, اور اگلی صف میں آ کر بیٹھنے کا جو اجر ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں ہاتھ اٹھاؤ, 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے, یا سنتیں ہیں نماز کی جو بھی ہیں پڑھو, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ, اللہ کا تھوڑا ذکر کرو, تسبیح کرو, اور مانگو اللہ سے, بہترین وقت ہے یہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کا, مخاطب کرنے کا اللہ کو. اللہ اکبر. تو ہم اگر زندگیوں میں یہ دعائیں لیں, ہر نماز کے بعد, نماز سے پہلے, قرآن پڑھنے کے بعد, صبح شام, سوتے وقت, جاگتے وقت, اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, کتنی دعائیں ہیں بھائی, ہر ہر عمل کی دعائیں ہیں. تو یہ دعا کا تعلق اگر ہمارا اللہ سے بن گیا ہے الحمدللہ, اس کا مطلب رمضان ہمارا کام آ گیا. میں نے آپ کو شروع میں بات رکھ دی, یہ رمضان کا کیا پڑھ رہے ہیں ہم, پورا پیکج پڑھ رہے ہیں نا قرآن حکیم میں, پورا پیکج ہے یہ. دعا 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 یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, سمجھ لیجئے. اب آ جائیے جو بات 4th نمبر پر اسی صورت میں آ رہی ہے, اور بظاہر بظاہر نگلیکٹ ہوتی ہے بھائی، بظاہر نظر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے پہاڑ سر کرنے کا طے کیا ہوا ہے، اور زندگی کی وہ اہم باتیں جن پر پوری زندگی تکیہ کیے ہوئے ہیں ان کو معاذ اللہ میٹریس ہی نہیں کرتے، اور بالعموم ہمارے موضوعات میں آتا ہی نہیں. اب دیکھیے اگلی آیت میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اب اس مسئلے کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ روزے کے اندر یا رمضان کے اندر تمہارا کیا معاملہ رہے گا دن میں اور رات میں، اس کو چھوڑ دیجیے، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اس پوری آیت میں درمیان میں ایک خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں حنا لباس القم و ان تم لباس الحن. بات ہو رہی ہے بیویوں کی، بیویوں کی بات ہو رہی ہے، ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، مسئلے پہ ہم جا ہی نہیں رہے، ہمارا موضوع نہیں ہے. بیویوں کے تذکرے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ بیویاں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اب دیکھیے رمضان کا پیکج چل رہا ہے، رمضان کا رکوع چل رہا ہے، روزے کا رکوع چل رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، اور اللہ پاک کتنی بڑی خنہ لباس الکم وانتم لباس اللہم. اے مردو یہ جو بیویاں ہیں تمہاری، یہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. تو بھائی ہم کیسے اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اتنی بڑی بات کو. یہ قرآن جو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے اس ریلیشن شپ، اس تعلق میں کچھ نہ کچھ بات رکھتا ہے. سورہ بقرہ سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے تمہاری بیویاں کہ تم سکون پاؤ، یہ تمہارے ساتھ تم ان کے ساتھ. یہ جسمانی سکون ہے، نفسیاتی سکون ہے، یہ روحانی سکون ہے، یہ ذہنی سکون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ شوہر ہونا یا بیوی ہونا یہ دنیاوی رشتہ بعد میں ہے، یہ دینی رشتہ پہلے ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اب یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس، یہ آگے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اس لیے بنایا تھا کہ تم سکون حاصل کرو، تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایک شوہر اس بات کو میک شور کرے کہ اس کی بیوی اس کے پاس سکون پاتی ہے، ایک بیوی اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کا شوہر اس کے پاس سکون پاتا ہے. شیطان سے لڑائی ہے یہ، شیطان سے. شیطان خوش ہوتا ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے. حدیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ پانی پر تخت بٹھا کر بیٹھتا ہے، جب اس کے چیلے آ کر، شاگرد آ کر اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، سب کو شاباشی دیتا ہے، اور جب کوئی آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو کھڑا ہو کر اس کو گلے لگا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث سنائی ہے نا یہ، صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایک شخص جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم میں سے اچھا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں میں کون ہے؟ میں ہوں. اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم پوری پڑھتے چلے جائیے، اپنی ازواج کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا آپ نے. تو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنی اہم چیز کو، جو قرآن کا اتنا اہم حکم ہے، ہم کتنی آسانی سے پڑھ کر ثواب کماتے کے چکر میں بس کبھی ثواب مل گیا آگے بڑھا. ارے بھائی اللہ کا حکم سمجھے، سمجھے اس بات، اور قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے، اور رمضان کے پیکج میں یہ بات شامل ہے. تو بھائی جائزہ لے لیں، اگر گھروں میں سکون آ گیا ہے، گھروں میں محبت آ گئی ہے. اور یہ سکون اور محبت کب آتا ہے؟ جب ہم قصور معاف کرتے ہیں، جب ہم اپنا دل بڑا کرتے ہیں، جب دوسرے سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. نہ ہم خود اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ امیدیں نہیں لگاتے ہم کہ سامنے والا جو ہے مسٹر پرفیکٹ ہوگا اور ہمارے سارے جو ہے نا وہ ضروریات پوری کرے. او بھائی میں اس کی ساری ضروریات پورا کروں، میں اس کے سامنے مکمل طور پر آ جاؤں سامنے کھل کر. تو گھر والوں کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص شوہر اور بیوی کے تعلق کی. اور جو لوگ، سمجھیے گا جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو لوگ شوہر اور بیوی کے تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابلیسی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں بھائی. ابلیس چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق خراب ہو، ان کے درمیان جھگڑے ہوں، ان کے درمیان ناچاکی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق اچھا نہیں ہوگا، پورا ادارہ، آپ مجھے بتائیے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر اور سب مینیجر، جو بھی اس کے بعد کا عہدہ لے لیں، ایک سی ای او ہے اور ایک اس کا مینیجر ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، مثال لے لیں، دونوں کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، دونوں میں تعلق، وہ آرگنائزیشن چلے گی کبھی بھی؟ چلے گی؟ وہ ادارہ چلے گا کبھی بھی نہیں چلے گا، برباد ہو جائے گا. تو باس شوہر ہے، اس کی سبارڈینیٹ کون ہے؟ ماتحت بیوی ہے. ان دونوں نے مل کر یہ ادارہ چلانا جس کو گھر کہتے ہیں. اس گھر کی پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے، وہ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس امت کا آگے جا کر سہارا بننے کی امید جن کو ہم لگائے بیٹھے ہیں، جو مستقبل ہے ہمارا، اسلام کا مستقبل ہے، اس ملک کا مستقبل ہے، اس قوم کا مستقبل ہے. اور آج انہیں شوہر بیویوں کی بےکوفیوں، ناچاکیوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایسے تماشے نکل نکل کر سامنے آ رہے ہیں. یہ پاگل قسم کے لڑکے لڑکیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں باہر، جن کو اپنا ہوش نہیں ہے، جو دماغی طور پر صحیح معنوں میں توازن بھی ان کا صحیح نہیں ہے، سمجھیے گا، ماننا کیجیے گا میری بات کو، 90% نوجوان جو اس وقت ہمارا معاشرے کے اندر ہے، ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اس کا، اب نارمل ہے وہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے گھروں کے اندر ماں باپ کی لڑائیاں، ناچاکیاں، چک چک، پک پک، خام خا کے جھگڑے، بے تکی باتیں، بے تکے جھگڑے، بے تکے غصے، ہر وقت ایک ٹینشن، ہر وقت ایک تناؤ، ہر وقت ایک مصیبت۔ ارے بھائی، نارمل سے نارمل انسان بھی ہوگا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ دیکھ رہا ہے اپنے اماں ابا کو، ہر وقت جناب منہ کھلا ہوا ہے، منہ بنا ہوا ہے، یہ تیری میں، تیری ماں، اس کی غیبت، اس کا یہ، اس کی اچھائی، اس کی، ایک پاگل پن ہے۔ وہ اب نارمل ہو جاتا ہے بےچارا، وہ نارمل رہ ہی نہیں پاتا۔ ہم نے یہ سارے اب نارمل نوجوان بچے رچیا اس معاشرے کو، ہم نے دیے بھائی، ہمارا قصور ہے یہ، سمجھیں اس بات کو۔ یہ قرآن کی باتیں رکھ رہا ہوں میں، کو آپ کا کہیں اور سے لا کے باتیں نہیں کر رہا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس تو وہ تمہارا لباس۔ لباس ایک دوسرے کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ایک دوسرے کا ستر چھپاتا ہے، ساتر جس کو ہم کہتے ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپاتا ہے۔ ہم سے سب سے قریب ہوتا ہے یہ، لباس سے قریب اور کیا شے ہے یہ؟ لباس ہماری زینت ہوتا ہے، لباس ہماری پہچان ہوتا ہے، لباس ہمارا فخر ہوتا ہے۔ اور اس لباس میں کوئی عیب آ جائے تو اس عیب کو ہم چھپاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں۔ میرا بٹن ٹوٹ جائے گا تو میں ایسے کر کر کے آپ کو دکھاؤں گا نہیں، بلکہ اس کو چھپا کر پیچھے کر لوں گا، اور پہلی فرصت میں اس کو دوبارہ ٹانک کر دوبارہ صحیح کروں گا۔ کوئی دھاگا نکل جائے گا تو اس کو چپکے سے نکال کر الگ کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ کے سامنے دکھا دکھا کر یہ پھٹی ہوئی قمیض دکھاؤں گا، دیکھو میری شلوار کی قمیض یہاں سے پھٹ گئی ہے معاذ اللہ، نہ۔ تو یہ ہمارے عیب چھپاتا ہے اور ہم اس کے عیب چھپاتے ہیں۔ یہ تعلق ہے لباس کے ساتھ بھائی، یہ تعلق ہے لباس کے ساتھ۔ تو بات کو سمجھیں، یہ تعلق جب تک اسلامی اصولوں پر نہیں ہوگا، تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، خدا خوفی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، دینی ذمہ داری سمجھ کر نہیں ہوگا، اس میں قربانیاں نہیں ہوں گی، اس میں اشار نہیں ہوگا، اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا نہیں ہوگا، یہ تعلق آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ ہوگا تو یہ گھر جنتی گھر بنے گا، دینی گھر بنے گا، اسلامی گھر بنے گا، اور اس کے بچے صحیح مسلمان بن کے نکلیں گے، ایک اسٹیبل پرسنالٹی کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ قرآن کی بات ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی اور پانچویں بات کہہ لیجئے جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ آخری آیت ہے اسی رکوع کی، جو میں نے مؤخر بھی کی تھی۔ اصل میں تقوی میں آ گئی ہے، تقوی میں آ گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو الگ سے مینشن کرنا بار بار کی جاتی ہے اور بار بار کرنا ضروری ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی کیا ہے؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات ہو رہی ہے، رکوع ختم ہو رہا ہے، آخری بریکٹ ہے گویا جو لگ رہا ہے، آخری کیل ہے کہ جو ٹھوکی جا رہی ہے، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ ہے بھائی روزے کا حاصل، یہ ہے رمضان کا حاصل۔ میری جیب میں جو مال ہے اس پر اگر کسی اور کا حق ہے جو میں نے مارا ہوا ہے، بھول جاؤں میں کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بنا سکتا ہوں، بھول جاؤں کہ میری کوئی عبادت، کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے، بھول جاؤں کہ میں جنت کی طرف سمت بھی اپنی کر سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حرام مال پہ پلا ہوا جسم جنت پہ جا ہی نہیں سکتا۔ لہذا اپنی زندگیوں سے حرام کو نکالنا ہے بھائی، حرام کو نکالنا ہے، حرام کو نکالنا ہے۔ میں بار بار وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں، ہنس رہی ہے دنیا ہمارے اوپر، مذاق اڑا رہی ہے ہمارا۔ اس قوم کے 80% سے زیادہ لوگ حرام کھا رہے ہیں، ذرا تصور تو کریں۔ شاید مجھے یاد پڑتا، رمضان سے پہلے بھی اس موضوع پر میں نے پوری تفصیلی بات رکھی تھی۔ بہرحال اللہ کے لیے ہم اگر نہ جاگے تو ہم پر ایسے عذاب آئیں گے کہ ہمارا نام و نشان تو مٹے گا ہی، دنیا میں ذلت، خواری، رسوائی، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو پھر۔ حرام خوری ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے، دوسروں کا مال کھانا ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ پچھلے دور میں تو لوگ صرف وراثت کا مال کھاتے تھے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ کر ہر آدمی کا پیسہ اپنی جیب میں لانے کے چکر میں ہیں، ہر کسی کو الو بنا کر، بیوقوف بنا کر اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کچھ دو نمبری کر لیں، اس کا مال اینٹ لیں، اس کا مال کھا لیں، اس کو بیوقوف بنا کے ہم کارنامہ سمجھ کر، ہیرو پن سمجھ کر یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہر شخص اس کام میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے سامنے والے کو بیوقوف بنا کے اس کا مال کھائے گا۔ ایک مسلمان کی یہ پہچان کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ مسلمان تو دینے والے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لینے والوں میں نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی اور کا مال اپنے منہ میں ڈال رہا ہو، کسی اور کا حق ڈال رہا ہو، اور وہ اطمینان میں ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وہ صحابی کا واقعہ ہم بھول گئے کہ ایک سیب مل گیا ان کو دریا میں بہتا ہوا، بھوک کے عالم برا ہے، اور اس کے باوجود سیب لے کر، بلکہ صحابی کا واقعہ نہیں، ایک بزرگ کا ہے کہ وہ سیب لے کر چلتے 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 وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں سے وہ باغ تھا، جہاں سے وہ سیب گرا تھا، اور وہاں اس کے مالک سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا سیب گر گیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، وہ گر جانے کے بعد وہ اس نے مالک کا تو حق بھی نہیں رہ گیا تھا، وہ پانی میں بہتا بہتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، اٹھا کر کھا لیتے تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کانشیس ہونا پڑے گا، دیوانہ ہونا پڑے گا، سوئی کی نوک کے برابر حرام نہ آئے، تب کہیں جا کر اپنے اللہ کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جا سکیں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے. اس وقت ہم اللہ کے رحمت سے کوسو دور اسی لیے ہیں بھائی، حرام کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں، نہ روزے قبول ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے، اور اس رمضان کا حاصل میری اور آپ کی زندگیوں میں ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.